इतवार 11 फरवरी के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के अलमबरदार और हुकूमती इदारों की नाकद आसमा जहांगीर आज इंतकाल कर गयी। वो क्या था जो उन्हें भीड़ से मुमताज करता था?
जिस बात में वो गैर रवायती थी वो मसलत पसंदी का शिकार नहीं होती थी और बहुत बड़ी बिलाकमोकास बड़ी दिलेरी के साथ करती थी।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
यह BBC उर्दू सर्विस है। अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की साबिक सदर और हुकूक इंसानी की सरगर्म कारकुन आसमा जहांगीर 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। तफसील के साथ तहमीना कुरैशी।
आसमा जहांगीर की साहबजादी मुनीज़ा जहांगीर ने अपनी वालिदा के इंतकाल की तस्दीक की है। आसमा जहांगीर की तबीयत गुज़िश्ता रोज़ अचानक ख़राब हुई जिसकी वजह से उन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाँबर ना हो सकी। वो 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई थी। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साबिक सरबरा आसमा जहांगीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर मुंतखब होने वाली पहली खातून वकील भी थी। उनके इंतकाल पर समाजी कारकुनों, सियासी शख्सियात, वकला और सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में ताज़ियती पैगाम मौसूल हो रहे हैं।
रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न के माया नाज और मुनफरिद अदाकार काजी वाजिद भी आज कराची में इंतकाल कर गए।
मैंने पूछा अब्बा ये सांस है, कहने लगे हाँ निकल गई। ये मरहूम के आखिरी अल्फाज थे।
काजी वाजिद की उम्र 87 साल थी और उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान से किया और 25 साल उससे वाबस्ता रहे। उन्होंने मुख्तलिफ कामयाब TV ड्रामों में भी काम किया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में कायम पुरतायुश रिट्स कार्ल्टन होटल को 3 माह बाद दोबारा खोल दिया गया है। यहाँ मुल्क में चलाई जाने वाली इंसदाद बदउनवानी मुहिम के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने वाले शहजादों को हिरासत में रखा गया था। हिरासत में लिए जाने वाले कई शहजादों को हालिया हफ्तों के दौरान रिहा कर दिया गया, जिनमें अरबपति शहजादे अल वलीद बिन तलाल भी शामिल हैं जो कि खुद कई मशहूर पुरतायुश होटलों के मालिक हैं। सऊदी अरब की हुकूमत का कहना है कि 106 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम इंसदाद बदउनवानी के मुआहदों के तौर पर इन शहजादों से बरामद की गई। इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में शहर जम्मू के करीब एक फ़ौजी कैंप पर हमला करने वालों और फ़ौज के दरमियान फायरिंग के तबादले में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि हमलावरों ने, जिनकी सही तादाद मालूम नहीं थी, फ़ौज के साथ शदीद लड़ाई की। इंडियन वजारत दाखिला का कहना है कि सैकड़ों इजाफी फ़ौजियों और पुलिस अहलकारों को भी उनकी मदद के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक 3 फ़ौजी और चंद शहरी फायरिंग के इस तबादले में मारे गए जबकि 2 हमलावर हलाक हुए। सऊदी अरब के एक मजहबी आलिम ने कहा है कि सऊदी खवातीन को अवामी मकामात पर अबाया पहनने की ज़रूरत नहीं। तफसील के साथ सबनास।
सऊदी अरब की काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स के रुकन शेख अब्दुल्ला अल मुतलिक ने कहा कि खवातीन को एतदाल वाले लिबास पहनने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अबाया पहने। सऊदी मजहबी आलम की जानिब से ये मदाखलत उस वक्त सामने आई है जब मुल्की मुआशरे को जिद्दत देने के लिए खवातीन पर आयद कुछ पाबंदियों को नरम किया गया है। शेख मुतलिक ने जुमे को कहा दुनिया की 90% से ज्यादा नेक मुसलमान खवातीन अबाया नहीं पहनती हैं, चुनाचा उन्हें भी लोगों को अबाया पहनने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। सऊदी अरब के किसी सीनियर मजहबी आलम की जानिब से पहली बार ऐसा बयान सामने आया है जबकि सऊदी खवातीन के लिए कानूनी तौर पर अबाया पहनना लाजिम है।
इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नतन्याहू ने कहा है कि उनका मुल्क किसी भी हमले के खिलाफ अपना दिफा करेगा। इसराइल ने शाम में ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया था जिसे गुज़िश्ता 30 बरस के दौरान इसराइल की जानिब से सबसे बड़ा फिजाई हमला कहा जा रहा है। उनके मुताबिक शाम में ईरानी मौजूदगी इसराइल के लिए बाइस तशवीश है। उधर ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि जब तक अमरीका और दीगर आलमी ताकतें अपने जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के मुआहदे पर कारबंद रहेंगी, ईरान भी ऐसा ही करता रहेगा।
در مسئله برجام آمریکا
وہ کہہ رہے ہیں امریکیوں نے کئی بار اپنی سی پوری کوشش کی کہ وہ خطے اور بین الاقوامی سطح پر اہم معاہدوں کو ختم کر دیں لیکن وہ ناکام رہے۔ میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کہ ایرانی قوم اس وقت تک اپنے وعدے پر قائم رہے گی جب تک دوسری جانب سے وعدوں کا پاس رکھا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ معاہدے سے دستبردار ہوئے تو انہیں جلد نقصان اٹھانا پڑے گا۔
اعلام میکنم
ایرانی صدر کے الفاظ۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے انکشاف کیا ہے کہ رواں برس 1,000,000 طلباء نے حکومت کی جانب سے نقل کی روک تھام کے اقدامات کے بعد اپنے میٹرک کے امتحانات میں حصہ نہیں لیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا کہنا ہے کہ طلباء کی تعداد میں کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ گزشتہ 4 روز سے امتحانات لیے جا رہے ہیں۔ ادھر میانمار کا کہنا ہے کہ وہ فوجیوں اور شہریوں سمیت ان 16 افراد کے خلاف کارروائی کرے گا جو 10 روہنگیا مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ گزشتہ ستمبر میں ریاست رکھائن میں روہنگیا مسلمانوں کو حراست کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ برما کی فوج نے تسلیم کیا ہے کہ اس کے چند فوجی اس قتل میں ملوث تھے۔ میانمار کے دورے پر برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے آنگ سان سوچی سے کہا ہے کہ اس معاملے میں تفتیش ضرور ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل نے شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا، جسے گزشتہ 30 برس کے دوران اسرائیل کی جانب سے سب سے بڑا فضائی حملہ کہا جا رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ سیربین کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر اور حقوق انسانی کی کارکن آسما جہانگیر 66 برس کی عمر میں اتوار کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے منیز جہانگیر نے اپنی والدہ کے انتقال کی تصدیق کی۔ اطلاعات کے مطابق آسما جہانگیر کی طبیعت اتوار کو اچانک خراب ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بر نہ ہو سکیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب۔
آسما جہانگیر کے انتقال کی خبر آتے ہی سماجی کارکنوں، سیاسی شخصیات اور وکلاء کی جانب سے تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی تعداد میں لوگ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین کی جانب سے بھی آسما جہانگیر کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ آسما جہانگیر کی پیدائش 27 جنوری 1952 کو لاہور میں ہوئی، جہاں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آسما جہانگیر کا نام ملکی سیاست کے افق پر چھوٹی عمر میں ہی سامنے آ گیا، جب دسمبر 1972 میں ان کے والد ملک غلام جیلانی کو اس وقت کے فوجی عامر یحییٰ خان کی حکومت نے مارشل لاء قوانین کے تحت حراست میں لے لیا تھا۔ آسما جہانگیر نے اپنے والد کی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی، اور اگلے سال ہی یحییٰ خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا، جس میں فوجی حکومت کو غیر آئینی اور یحییٰ خان کو غاصب قرار دیا گیا۔ 1978 میں آسما جہانگیر نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی وکالت کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد ان کی شادی کاروباری شخصیت طاہر جہانگیر سے ہوئی۔ 1980 میں انہوں نے اپنی بہن ہنا جیلانی اور دیگر خواتین کے ساتھ مل کر پاکستان کا پہلا خواتین پر مبنی وکالت کا ادارہ بھی شروع کیا۔ ضیاءالحق کے مارشل لاء کے دور میں آسما جہانگیر نے کئی مظاہروں میں حصہ لیا۔ آسما جہانگیر کو اپنی زندگی میں کئی دفعہ غداری اور توہین مذہب کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ان کے گھر پر کئی دفعہ حملے بھی کیے گئے۔ فوج پر کی جانے والی کڑی تنقید آسما جہانگیر کی وجہ شہرت میں شامل ہے، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا اور نظر بندی کی سزا بھی سنائی گئی۔ وہ پاکستان میں حقوق انسانی کی علم بردار اور سیکیورٹی اداروں کی ناقد کے طور پر پہچانی جاتی رہی ہیں۔ آسما جہانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر منتخب ہونے والی پہلی خاتون وکیل بھی تھیں۔ آسما جہانگیر نے عدلیہ بحالی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کی کاوشوں کی بنیاد پر انہیں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے اعزازات سے نوازا جاتا رہا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے لیے بطور نمائندہ خصوصی ایران میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کی حیثیت سے بھی کام کیا۔
تفصیل پیش کر رہے تھے عادل شاہ زیب۔ انسانی حقوق کی علم بردار آسما جہانگیر کو پاکستان میں ان کے ساتھی اور احباب ان کی کن عادات اور خدمات کے لیے یاد رکھیں گے، بتا رہی ہیں تہمینہ قریشی اپنی اس رپورٹ میں۔
ان کے قریبی عزیز اور پیشہ ورانہ ساتھی بیرسٹر علی ظفر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسما جہانگیر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے علاوہ ذاتی زندگی میں بھی اصولوں کی پابند تھیں۔
میں آسما جہانگیر کو صرف پروفیشنلی بلکہ بچپن سے ہی جانتا تھا، بڑی قریب سے میں دیکھتا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لارجر دین لائف تھی، وہ زندگی سے بڑھ کے ان کی شخصیت تھی، اور وہ اس لیے کیونکہ جس چیز میں وہ یقین رکھتی تھی، جو ان کے خیال میں پرنسپل سٹانس تھا یا وہ پرنسپل کی بات تھی، وہ بالکل اسی کے اوپر ایکشن لیتی تھی، ان میں کسی قسم کی منافقت نہیں تھی، جو وہ سوچتی تھی وہی وہ بولتی تھی اور وہی وہ کرتی تھی۔
علی ظفر نے کہا کہ وہ اکثر آسما جہانگیر سے خاموش رہنے کی درخواست کرتے تھے۔
میں کئی بار ان کو کہتا تھا آپ کائنڈلی چپ ہو جائیں اس پوائنٹ پہ، آپ نہ بولیں، اور وہ اس پہ بھی وہ کہتی تھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بولوں نہ، اگر میں نہیں بولوں گی تو پھر پتا کیسے چلے گا لوگوں کو ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ خود کہتی تھی کہ مجھے دیکھیں، مجھے پتا ہے مجھے کتنی تھریٹس ہوتی ہیں ہر بات پہ جو میں جو ہر موقع پہ، لیکن مجھے اس کا فکر نہیں ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ کیا میرے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو ان پرنسپلڈ سٹانس ان پرنسپلز کو آگے لے کے چلیں گے۔
انہوں نے ہی انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان میں انسانی حقوق کی آگاہی بیدار کی۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی سابق سربراہ زہرہ یوسف نے کہا،
ہیومن رائٹس کمیشن انہی کے انیشیٹو پہ قائم ہوا اور انہوں نے بہت سے جو ان کے آئیڈیاز شیئر کرتے تھے کو سب کو وہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئی، اور وہ انہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن کے پلیٹ فارم سے تو بہت کام کیا پاکستان میں جو ولنریبل طبقہ ہے ان کے لیے، اس میں عورتیں شامل ہیں، اقلیت شامل ہیں، بانڈڈ لیبر شامل ہے، بہت سے کیسز میں جرنلسٹ شامل ہیں، تو انہوں نے کسی طرح سے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا، جہاں پہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ ان کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں وہ سب سے پہلے کھڑی ہو جاتی تھی۔
جبکہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ایک وکیل جلیلہ حیدر نے کہا کہ آسما نے مشکل وقتوں میں بلوچ اور ہزارہ کمیونٹی کا ساتھ دیا اور ان کے اس قدم کے لیے وہ ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گی۔
تو جب ہزارہ جینوسائڈ یا پرسیکیوشن شروع ہوئی، شیعہ کلنگ جو اوور آل ملک میں تھا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ بے حد اوپن اسٹینڈ لے کے بات کرتی تھی ہر فورم پر، ان کا بلوچوں پہ بہت سیریس اسٹینڈ تھا، وہ بات کرتی تھی ان کے حقوق کے لیے، تو ایز اے ہزارہ ٹرائب کے خاتون کی میں تو مقروض ہوں، تو شاید ہم وائس لیس ہو گئے آج آسما جیسے خاتون کو کہ۔
آسما جہانگیر کی وفات کے موقع پر پاکستان کے علاوہ سرحد پار سے بھی کئی شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا۔ مشہور فلم پروڈیوسر مہیش بھٹ نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا کہ آسما جہانگیر ایک نڈر خاتون تھیں جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم رہتی تھیں۔
تفصیل پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی۔ آسما جہانگیر کی وفات سے انسانی حقوق کے کارکنان کو دھچکا پہنچا ہے اور ان کی جیسی شخصیات کی کتنی ضرورت ہے پاکستان جیسے معاشرے میں، اسی بارے میں میں نے بات کی لاہور میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے۔ میں نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آسما ہر ایک اور ہر روایت کے خلاف تھیں، کتنی درست ہے یہ بات؟
میرا نہیں خیال کہ یہ بات مجموعی طور پہ درست ہے۔ ثقافتی طور پہ ایک پاکستانی خاتون تھی اور پاکستانی کلچر کے مطابق کی رہتی تھی، فیملی بھی ان کی پاکستانیت کے مطابق کی تھی یا جو ہمارا ایسٹرن کلچر ہے، لیکن جو جس بات میں وہ غیر روایتی تھی وہ مسلط پسندی کا شکار نہیں ہوتی تھی اور بات بڑی بلا کم اوقات بڑی دلیری کے ساتھ کرتی تھی، چاہے وہ بات جو ہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، کسی حکومت کے خلاف ہو یا حق میں ہو یا مقتدر اداروں کے، جو پاکستان میں یونیورسٹی کے نہیں تھے، فوج یا ایس آئی یا ایم آئی، اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے خلاف بھی کرتی ہیں۔ سب سے بڑی جو پاکستان میں پریشر گروپ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ریلیجیس لابی ہے جو اپنا ایجنڈا تھوپنے کی کوشش کرتی ہے ہر چیز پہ، ان کے خلاف بھی بڑی دلیری سے وہ آواز اٹھاتی ہیں۔
پاکستان جیسے معاشراتی تناظر میں آسما جہانگیر یا ان کے جیسے اور لوگوں کا ہونا یا نہ ہونا کتنا معنی رکھتا ہے؟
ان کا نہ ہونا خاصی معنی رکھتا ہے، لیکن کیونکہ میں کوئی شاید ہی اور کسی خاتون کا میں نام لے سکوں ایکٹیوسٹ کا، جو جنہوں نے نہ صرف اپنی جو بات کر کے بلکہ اپنے کام سے بھی، یعنی کہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو کمیشن اور جو دوسرے جو ادارہ انہوں نے بنایا وہ تو جس طرح چلاتی تھی ان کو، اور اس میں ان کی ہمشیرہ ہینا کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن موونگ اسپرٹ وہی تھیں، اور اس میں جو پاکستان میں جو لبرل وائس ہے جو آگے ہی بڑی دبی ہوئی ہے دبتی جا رہی ہے اس کو خاصا خدشہ لگے گا۔ مثلاً یہ کہ اب حال ہی میں پیمرا نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اب ویلنٹائن نہیں منا سکتے آپ پاکستان میں, بسنت آپ نہیں منا سکتے. تو مسئلہ ہے کہ یہ جو ایک گھٹن کا ماحول ہے اس کے اندر جو لوگ کھل کے بات کر سکتے تھے ان کی کمی آسمان کی بہت شدید طریقے سے محسوس ہوگی.
اچھا ان کے بارے میں یار صاحب ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کسی طرح کی حکمت کے قائل نہیں تھیں اور کئی بار خود مظلوم کو اس کا نقصان ہو جاتا تھا, کتنی درست ہے یہ بات؟
ہاں بات وہ دو ٹوک کرتی تھی بلا, جیسے میں نے پہلے کہا کسی کو رعایت نہیں کرتی تھی, لیکن میرا نہیں خیال کہ بات ٹھیک ہے کہ وہ بات کیونکہ مظلوم کے حق میں کرتی تھی. اس میں ایک اور پہلو جو میرا خیال ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک وہ بڑی اعلیٰ پائے کی جورسٹ بھی تھیں, بطور وکیل بھی انہوں نے اپنا نام کمایا, انہوں نے بہت ایسے کیسز بھی لڑے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جن کا مقصد مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا ہوتا تھا. اور وہ پھر جو ان کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو وکلا کی پولیٹکس ہے, باہر کی پولیٹکس ہے, اس میں وہ اکثر ان کا گروپ جو ہے جیتتا رہا ہے, ادھر بھی ان کا ایک بہت بڑا چھاپ تھا. تو آپ سمجھ لیں کہ لیگل ہیومن رائٹس اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا, خواتین کے حقوق کے لیے, یہ بہت ساری چیزوں میں ان کا ایک خلا جو ہے محسوس ہوگا.
اور سب دائیں بازو کے حلقے ان کے اوپر ایک اعتراض اور یہ بھی کرتے ہیں کہ طالبان کے خلاف انہوں نے بڑی جرات کے ساتھ آواز بلند کی, لیکن طالبان کے خاتمے کے بعد جب سیکیورٹی اداروں پر ماورائے آئین و قانون اقدام کے الزامات لگے تو ساری عمر انہی چیزوں کی سربلندی کی جدوجہد کے باوجود انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند نہیں کی, ایسا کیوں ہوا؟
میرا خیال ہے کہ آواز اٹھاتی رہی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پہ انہوں نے تھوڑا سا شاید کوئی مسلط تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کسی کوئی کنسلٹریشن ہوگی جس کی وجہ سے شاید وہ اس طرح نہیں اس کی پیروی کر سکی جیسے کہ وہ باقی معاملات میں کرتی رہی.
یہ تھے لاہور سے سینئر صحافی عارف نظامی, اور اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا. ترتیب و پیشکش وسعت اللہ خان.
سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے بات شروع کروں. آخر آپ ایک 5 فٹ کے منحنی وجود میں نصب 5,000 TNT کے دل اور دماغ میں کہاں تک سفر کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں جرأت مند شخصیات کی کمی نہیں, مگر سب کے نام لینے میں زبان اور جگہ کی مجبوری حائل ہو جاتی ہے, لہٰذا جرأت کے نمائندہ استاروں سے کام چلانا پڑتا ہے, جیسے فاطمہ جنا, جیسے بے نظیر بھٹو, جیسے ملالہ, جیسے آسمہ جہانگیر. پر ایک فرق ہے, فاطمہ جنا اور بے نظیر نے عامروں کو للکارا, ملالہ نے بہادری کے بھیس میں چھپی بزدلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں, مگر آسمان نے کون سا ایسا ادارہ یا ذلہ الہی یا انسان دشمن ذہنیت ہے جسے چیلنج نہیں کیا؟ وہ راتوں رات استارہ تھوڑی بنی تھی, اس کے قد میں اس کے باپ کا قد بھی تو شامل ہے, جو 1971 میں جیل جانے سے پہلے تک لاہور کے مال روڈ پہ پلے کارڈ لیے تنہا کھڑا تھا, مشرقی پاکستان میں آرمی ایکشن نامنظور. آسمہ جیلانی کیس یاد ہے؟ یہ کیس پابند سلاسل غلام جیلانی کی 18 سالہ غیر وکیل نا تجربہ کار بیٹی نے ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے دور میں دائر کیا. عدلیہ نے یحییٰ خان کو تب غاصب قرار دیا جب اطمینان ہو گیا کہ وہ معزول ہو چکا ہے اور دوبارہ نہیں آئے گا. اگر آسمہ 1983 کی MRD تحریک کے دور میں گھر پہ نظر بند نہ ہوتی جب اسے وکیل بنے بس 3 برس ہی ہوئے تھے, اگر وہ رہائی کے چند ماہ بعد پھر گرفتار ہو کے کوٹ لکھپت جیل میں فوجی عدالت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی, شرعی قوانین کو بطور ڈھال اپنی آمریت مضبوط کرنے والے حکمران کے خلاف مال روڈ پہ خواتین کے پہلے احتجاجی مظاہرے میں پولیس کے ڈنڈے نہ کھاتی, مارشل لائی مجلس شورا آسمہ پہ توہین مذہب کے جھوٹے الزام کی قرارداد منظور نہ کرتی, اور آسمہ ضیاء کے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے سرخرو نہ ہوتی, اگر وہ پاکستان کے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن کی شریک بانی نہ ہوتی, عدلیہ بحالی تحریک میں پیچھے پیچھے چلتے ہوئے علامتی حصہ لیتی, تو آسمہ کو کون جانتا؟ خامخواہ متنازع ہونا اچھی بات نہیں, مگر اصولوں کی لاج رکھتے ہوئے متنازع ہونا فکری بونوں کے درمیان قداوری کی نشانی ہے. اس اسکیل پہ آسمہ کا قد آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہی آپ کے اپنے قد کا بھی تعین کرے گا۔ آسمہ کی ایک عجیب عادت تھی، سب پہ جس کیس نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ جس جنگ گروپ کے انصار عباسی نے آسمہ کو پاکستان اور اسلام دشمن لکھا، اسی جنگ گروپ نے اپنے خلاف الزامات کے دفاع کے لیے اسے سپریم کورٹ میں وکیل بنایا۔ جس الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے اسے ایک متعصب عورت قرار دیا، اسی الطاف حسین کی تقریر پہ پیمرا کی پابندی کو اسی آسمہ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ توہین مذہب کے جس کیس کے دفاع سے وکیلوں کے پر جلتے تھے، آسمہ وہی کیس چمٹی سے اٹھا لیتی۔ جبری مشقت کے مارے ہوں کہ ریپ کی قیامت سے گزرنے والے غائب افراد کے لاوارث وارث ہوں کہ عدالتی نظام کے ڈسے ہوئے کہ چو طرف سے مار کھاتی مذہبی اقلیتیں، غرض جن کو کوئی نہ پوچھتا تھا وہ آسمہ کا پتہ پوچھتے تھے۔ جب 2010 میں آسمہ نے سپریم کورٹ بار کی صدارت کا الیکشن لڑا، یا 2013 میں نگراں وزیر اعظم کے امیدواروں میں خامہ خاں ان کا نام بھی بطور افواہ شامل کر دیا گیا، تو جس کو کچھ نہ سوجا اس نے آسمہ کو اعزازی قادیانی بنا دیا۔ عمران خان تک نے یہ سوال اٹھایا کہ انسانی حقوق کی تحریک کو آخر کن کن ممالک سے فنڈز ملتے ہیں؟ آج اگر اقوام متحدہ سے لاہور تک بہت سے لوگ افسردہ ہیں، تو بہت سے بچولیوں، آڑتیوں اور اداروں نے اطمینان کا سانس بھی لیا ہوگا۔ پھر بھی کیا یہ فخر کافی نہیں کہ میں اس پاکستان میں رہتا ہوں جہاں آسمہ اپنی شرائط پہ زندہ رہی، اور وہ بھی ڈٹ کے؟
آپ سن رہے تھے بات سے بات وسعت اللہ خان سے، اور اب بات پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں پشتون قومی جرگے کے احتجاج کی۔ حکومت سے 5 نکات پر مبنی معاہدے پر اتفاق رائے کے بعد سنیچر کی شام کو یہ احتجاج اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اس معاہدے کے حوالے سے احتجاج میں شامل ایک قبائلی پختون سے بات کی۔
تو اپنا تعارف کروا دیں، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں آپ؟
جی، میرا نام کاشف رحیم ہے، میں روڈ کالج میں پڑھتا ہوں۔ بیسیکلی میرا تعلق شمالی وزیرستان سے، شمالی وزیرستان میرلی سے، اور یہاں اپنے جو نقیب اللہ محسود ہے اس کا جو قتل ہوا ہے، بے گناہ قتل ہوا ہے، اس کے خلاف اس دھرنے میں آیا ہوں، اس کو سپورٹ کرنے آیا ہوں، اور آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہ ہو اس ریاست میں، ایسے بے گناہ پختون نہ قتل کیے جائے، اسی کو سپورٹ کرنے آئے ہیں۔
تو خود ہی آئے ہیں یا کسی کے کہنے پہ آئے ہیں اور خود ہی خرچہ کیا ہے؟ سارا
خرچہ خود ہی کیا، سب کچھ خود ہی کیا، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے پختون ہونے کے ناطے، قبائلی ہونے کے ناطے، کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ جو پچھلے تقریباً 15-20 سال سے جو ہمارے ساتھ شروع ہو رہا ہے، جو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے خلاف یہی موقع ہوتے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائے اور اپنے حق کے لیے لڑے۔
تو یہ جو آج اعلان انہوں نے کیا، منظور پشتین نے، جو دھرنے کے لیڈر تھے، کہ جی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر راؤ انوار جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے، تو آپ کو امید ہے کہ ایسا ہو سکے گا؟
ہاں انشاءاللہ، منظور پر ہمارا پورا اعتبار ہے۔ منظور اس نے، میں نے فیس بک پہ پوسٹ بھی دیکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو 1 مہینے کے بعد ہم پھر بھی یہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ یہ مطالبات تو وزیر اعظم نے ریٹن فارم میں ان کو دیے ہے، اور اب پتہ چل جائے گا کہ پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، یہ ڈیپینڈ ریاست بھی کرتا ہے۔ اب منظور انشاءاللہ دھرنا جاری رکھے گا، کیونکہ منظور کا حوصلہ بہت بلند ہے۔
لیکن اگر حکومت کرنا چاہتی تو 1 ماہ تو آلریڈی ہو گیا نا، جب سے یہ واقعہ ہوا نقیب اللہ کا اور اس کے بعد سے احتجاج شروع ہوا، پکڑنا چاہتی تو ابھی بھی پکڑ سکتی تھی۔
ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے دھرنے کا تو یہ فائدہ ہوا نا کہ جو قتل ہوا تھا وہ ادریس کا، اس میں ڈی آئی خان میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جو گڑ طالبان کا دفتر تھا اس کو جلا دیا، اس کی گاڑیوں کو جلا دیا۔ مطلب یہ کہ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے اتفاق میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہے۔ اور دوسرا ہے کہ راؤ انور بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ مل جائے گا، اور جو 70 لوگ اغوا ہوئے تھے، مطلب کہ ریاست نے ان کو چھپایا تھا کہیں، تو وہ بھی آزاد ہو گئے، یہ بھی بڑا فائدہ ہے۔ 70 لوگ بہت لوگ ہوتے، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا آگے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ اس دھرنے کو آپ کامیاب قرار دے رہے ہیں؟
کامیاب ہوا ہے لیکن روان ورگ انشاءاللہ پکڑ جائیں گے, عدالت میں آ جائے گا, پھانسی ہوگی اس کو انشاءاللہ, وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہوگا.
تو یہ پہلی دفعہ اس طرح قبائلی اٹھ کر اسلام آباد آئے ہیں اور اس طرح کا دھرنا دیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو انکریجمنٹ ہوئی ہے یا اگر تھوڑی بہت بھی پروگرس اس میں اب تک ہوئی ہے جزوی, تو اس سے اب مزید اس طرح کے لوگ اٹھ کر آئیں گے قبائلی؟
انشاءاللہ کیوں نہیں, کیونکہ ابھی تو ہمیں جذبہ آ گیا ہے نا, اور ہمیں پتہ چلا ہے سارے پختون اب جاگ چکے, وہ جو ہم سوئے تھے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمارے علاقوں میں میڈیا نہیں تھے, اب تو سارے اسٹوڈینٹس باہر آ گئے, سوشل میڈیا پہ وہ اپنا حق مانگ سکتے. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, گاؤں میں ہوتے تھے, اب تو ہم باہر تعلیم کرنے آ گئے. انشاءاللہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہوتا جائے گا.
شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے کاشف رحیم سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہارون رشید. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبریں سنیے نازیہ گلزار سے.
جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں جاری 23ویں سرمائی اولمپکس میں نیدرلینڈ کے سوین کریمر مسلسل 3 اولمپک گیمز میں 5,000 میٹر اسپیڈ اسکیٹنگ مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں. انہوں نے 6 منٹس اور 9 سیکنڈز میں مقررہ فاصلہ طے کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اس سے پہلے سنو بورڈنگ سلوپ اسٹائل مقابلوں میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے ریڈ جیرارڈ نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. کینیڈا کے میکس پیرٹ دوسرے اور کینیڈا کے ہی مارک میک موریس تیسرے نمبر پر رہے, جبکہ اسی ایونٹ کے خواتین 3 مقابلوں میں برطانیہ کی خاتون کھلاڑی ایمی فولیئر نے فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے. ادھر مردوں کے 30 کلومیٹر کے اسکی ایتھلون مقابلوں میں ناروے کے ہیگ اسٹارٹ کروگر نے سونے کا تمغہ جیتا, جبکہ مردوں کے ڈاؤن ہل الپائن اسکینگ کو تیز ہوا کے باعث جمعرات تک ملتوی کر دیا گیا. پوائنٹس ٹیبل پر نیدرلینڈ پہلے, جرمنی دوسرے اور ناروے تیسرے نمبر پر ہے, جبکہ میزبان جنوبی کوریا کی پوزیشن چوتھی ہے. پاکستان کا قومی ون ڈے کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کراچی وائٹس نے 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے. کراچی وائٹس نے 348 رنز کا ہدف 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا. فواد عالم نے سینچری جبکہ دانش عزیز نے نصف سینچری سکور کی. اس سے پہلے اسلام آباد کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں پر 347 رنز بنائے, جس میں بابر اعظم کی سینچری بھی شامل ہے, جبکہ شائز یوسف سینچری سے 4 رنز کے فاصلے پر رہے. شان مسعود نے نصف سینچری سکور کی. لاہور میں ہونے والی دوسری پاکستان ویمن ہاکی لیگ کا فائنل لاہور لائنز نے جیت لیا ہے. انہوں نے پشاور ڈیئر کو 1-0 سے شکست سے دوچار کیا. ٹینس میں برطانیہ کی خاتون پلیئر جوہانا کونٹا اور ہیدر واٹسن نے فیڈ کپ گروپ 2 پلے آف میں ہنگری کے خلاف کامیابی حاصل کی ہے. ورلڈ نمبر 11 کونٹا نے ہنگری کی فینی سٹولر کو 6-3 اور 6-1 سے زیر کیا, جبکہ واٹسن نے ڈلما گفی کو 3-6, 6-1 اور 6-4 سے شکست دی.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار. اور آج سیربین میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی فنکارہ سے جنہوں نے بہت کم عرصے میں گائیکی میں اپنا ایک خاص مقام بنا لیا ہے. کوک اسٹوڈیو کے 10ویں سیزن میں ان کا گانا 15 ملین سے زیادہ مرتبہ یوٹیوب پر سنا جا چکا ہے. یہ انٹرویو پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان میں حقوق انسانی کی سرگرم کارکن اور معروف قانون دان اسما جہانگیر 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر حملہ کرنے والوں اور فوج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 6 افراد اور 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر الزام لگایا ہے کہ اس نے شام سے ایک ڈرون اسرائیل کی سرحد کے پار بھیجا تھا جسے تباہ کر دیا گیا، جبکہ ایران نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شام میں ایران کی موجودگی اس کے لیے باعث تشویش ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ اگر چند شرائط پوری کی جائیں تو ہی ملک کے صدر شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کی درخواست منظور کریں گے۔ اور ایک روسی مسافر بردار طیارہ ماسکو سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد تباہ ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس میں سوار تمام یعنی 71 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ اسرائیل نے شام میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا، جسے گزشتہ 30 برس کے دوران اسرائیل کی جانب سے سب سے بڑا فضائی حملہ کہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کی خود مزاجی کی خلاف ورزی کی ہے اور خبردار کیا کہ اسرائیل کی خود مزاجی کو نقصان پہنچانے کے خلاف اسرائیل کی پالیسی بالکل واضح ہے۔ اس معاملے میں مزید جانیے تہمینہ قریشی کی بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی اس رپورٹ میں۔
اسرائیلی افواج نے شام میں کم سے کم 12 مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان مقامات میں ایک ایسا مقام بھی شامل ہے جہاں سے ایک ایرانی ڈرون نے اسرائیل کے لیے اڑان بھری تھی۔ ایک دن قبل شامی فضائیہ نے ایک اسرائیلی F-16 طیارے کو اسرائیل کی حدود میں ہی مار گرایا تھا، جس کے بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں جنگجوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ سن 1982 کی لبنان جنگ کے بعد شام کے خلاف اپنی نوعیت کی پہلی بڑی کارروائی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کا F-16 طیارہ ایک ایسے ایرانی ڈرون کا پیچھا کر رہا تھا جس نے اسرائیل کے لیے شام سے اڑان بھری تھی۔
I've been warning for some time about the dangers of Iran's military entrenchment in Syria.
میں ایران کی شام میں بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں کے حوالے سے پہلے بھی تنبیہ کر چکا ہوں۔ ایران شام کی حدود کو استعمال کر کے اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے اسرائیلی حدود کی کھلے عام خلاف ورزی کی ہے۔ ہماری تنبیہ 100% ٹھیک ثابت ہوئی۔ اسرائیل کسی بھی حملے کے خلاف اپنا دفاع کرے گا۔
جبکہ اسرائیلی فوج کے ترجمان جوناتھن کونڈرکس نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی افواج نے کم سے کم 12 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔
ہم نے 12 خاص مقامات کو نشانہ بنایا ہے، جن میں سے 8 شامی فضائیہ کے اڈے ہیں۔ یہ وہی مقامات ہیں جہاں سے اسرائیلی طیارے پر توپوں سے فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ باقی 4 مقامات ایرانی عسکری کارروائی کے اڈے تھے، جن کے ذریعے ایرانی حکومت شام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور ہماری سرحد کے نزدیک اپنے طرز کی شدت پسندی کو فروغ دینے کے لیے کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔
اسرائیلی دفاعی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا ایران کی طرف سے عسکری حملے اور شدت پسندی کا جواب دینا ضروری تھا۔
We responded to an act of aggression against us. I think we responded by striking only military targets.
ہم نے ایرانی جارحیت کا جواب دیا ہے۔ میرے خیال سے یہ رد عمل بالکل ٹھیک تھا۔ ہم نے صرف عسکری اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی ہے۔ جس چیز نے ہم پر حملہ کیا اور جس چیز پر ہم نے جوابی کارروائی کی، ان کا آپس میں براہ راست تعلق ہے۔ ہم پر اکثر رد عمل میں زیادتی کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمارا رد عمل بہت ہی نپتلا ہے۔
بی بی سی کے مشرق وسطی کے نامہ نگار ٹام بیٹمین کے مطابق اسرائیل کے شام میں فضائی حملے کوئی نئی بات نہیں، تاہم شام کی طرف سے کسی اسرائیلی طیارے کو مار گرانے سے جنگ کے شعلوں کو مزید ہوا ملے گی۔ دوسری جانب امریکہ اور روس نے شام میں ایران کی حامی فورسز کے خلاف اسرائیل کی سرحد پار سے کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایسے کسی بھی قدم سے پرہیز کرنا چاہیے جو ایک نئے علاقائی تنازع کا باعث بنے۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے فون پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے بات کی اور شام میں فضائی حملوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی، اور اسی بارے میں میں نے مزید بات کی امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ اس بات کا کتنا خطرہ ہے کہ یہ ہلکی پھلکی چاند ماری اور الفاظ کی جنگ ایک بڑے جھگڑے میں تبدیل ہو جائے۔
چانسز تو اتنے نہیں ہیں، کیونکہ جب سیکنڈ ریڈ جو اسرائیل نے کیا ہے اس کے ریٹیلیشن میں نہ تو سیریا نہ ایران کی طرف سے کوئی دوسرا میجر آفینسو ہوا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ جو ولادیمیر پوٹین کا فون کال ہوا ہے بی بی نتن یاہو کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اب زیادہ ڈینجرس ایسکلیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا نے کہہ دیا کہ اب بس, اور اس کے بعد اسرائیلی ریڈز بند ہو گئے. لیکن اسرائیل نے دو ریڈز کیے ہیں اور اس کے ریٹیلیشن میں ایران کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا.
اچھا, اسرائیلی
مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سے زیادہ بڑھے گا.
اسرائیلی طیارہ گرائے جانے کے بعد جس طرح اس نے شام میں ایرانی اور حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے, وہ بھی اسے برداشت تو نہیں کریں گے, لیکن جواب میں وہ کر کیا سکتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں ابھی جو جتنے بھی رپورٹس آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بے فکری اسرائیلی ملٹری کی جو پریس ریلیزز ہیں اس پر بیسڈ ہیں. سی این این کی رپورٹس بھی, بی بی سی کی رپورٹس بھی, باقی انٹرنیشنل میڈیا بس یہی کہہ رہی ہے جو اسرائیل کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سارا سلسلہ دیکھیں, ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کچھ کیجولٹیز ہوئے ہیں یا نہیں. سیرین اور ایرانین سائڈ, ایران کے کئی ٹروپس وہاں پر ہیں, ایران کے بڑے بڑے افسر بھی وہاں, ملٹری کے افسرز ہیں. تو ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہاں پر ہیومن کیجولٹیز کتنے ہوئے. ابھی کوئی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. تو انہوں نے کس ٹارگیٹس کو مارا وہ ابھی پتہ نہیں چلا. لیکن یہ بات تو واضح ہے, سیریا سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ دونوں بار کافی سخت طور پر ایران کی ایئر فورس پر, اسرائیلی ایئر فورس پر اینٹی ایئر کرافٹ فائر ہوئے ہیں. پچھلے چند تین چار سال میں اسرائیل نے کئی بار سیریا پہ حملہ کیا ہے ڈیورنگ دا سیول وار. جب بھی انہیں لگا کہ حزب اللہ کوئی بیس بنا رہا ہے سیریا میں یا ایران کی طرف سے حزب اللہ کو ہتھیار مل رہے ہیں, اس صورتحال میں اس نے اسرائیل نے ضرور حملے کیے ہیں, لیکن اس میں کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوا, کوئی اینٹی ایئرکرافٹ فائر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ یاد ہوگا دو سال پہلے اسرائیل نے ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ایران کچھ نیوکلیئر پلانٹ بنا رہا ہے سیریا میں, اور اس پر حملہ کیا. لیکن اس بار بات الگ ہے, اور یہ میرے خیال سے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے کچھ پریشانی کا سبب ضرور بنے گی, کیونکہ اس سے امریکن ٹیکنالوجی کی انوینسیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سیریا کے پاس ایسے ہتھیار ہے کہ امریکن F-16s کو بھی وہ گرا سکتے ہیں.
اچھا, شام میں خانہ جنگی کو 5 برس سے زیادہ وقت گزر گیا ہے, لیکن اسرائیل اس میں اس طرح کبھی شریک نہیں دکھائی دیا جیسے کہ اب دکھائی دے رہا ہے. تو کیا یہ جنگ پھیل رہی ہے؟
جی نہیں, اسرائیل کے لیے تو یہ تو بہت ہی زیادہ بونس ہے. اگر آپ اسرائیل کا نقشہ دیکھیں تو اسرائیل کے نارتھ میں لبنان ہے, اور اس کے ایسٹ میں سیریا ہے, ساؤتھ میں ایجپٹ ہے. ایجپٹ کے ساتھ اب اس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے, لبنان تو بہت ہی کمزور ہو گیا ہے, اور ویسے بھی وہ کبھی ایسا مضبوط اسٹیٹ نہیں تھا جو اسرائیل کی سیکیورٹی کو تھریٹن کر سکتا ہے. بس ایک سیریا تھا جہاں پر جس کے انہوں نے گولان ہائٹس چھین لی, اور کافی بڑا ایریا ہے گولان ہائٹس کا, اور وہ ایک بفر کی طرح یوز کرتے ہیں. تو اسرائیل کے لیے جو ایک ایسا اسٹیٹ تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ سارے عرب لیڈرز میں صرف حافظ الاسد ایک ایسے اسرائیلی عرب لیڈر تھے جنہوں نے اسرائیل سے جنگ نہیں ہاری تھی, تو وہ اسٹیٹ اب اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. تو یہ سارے کے سارا جو عرب سپرنگ کے بعد جو کیاوس پھیلا ہے عرب ملکوں میں, وہ سارے ایسے ملکوں میں پھیلا ہے جہاں جہاں جنہوں نے اسرائیل کو تھریٹن کیا ہے, مثال کے طور پہ سیریا اور عراق. تو یہ جو سول وار خانہ جنگی چل رہی ہے یہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے اسٹیٹس کمزور ہو رہے ہیں.
یہ تھے امریکہ سے ڈاکٹر مقتدر خان, اور اب سنیے آپ کا خط ملا. ترتیب و پیشکش عارف وقار.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں زہا جواد, میرا بھی سلام قبول کیجیے. اچھا عارف, آج کے خطوط پڑھنے سے پہلے کرم چند لاکھانی کے اس خط کا جواب مکمل کر لیا جائے جو پچھلی بار ادھورا رہ گیا تھا.
جی ہاں, لاکھانی صاحب نے لکھا تھا کہ لتا اور آشا تو مشہور عالم سنگرز ہیں, لیکن ان کی ایک تیسری بہن بھی ہے,
اور ہم نے انہیں بتایا تھا کہ تیسری ہی نہیں بلکہ ایک چوتھی بہن بھی ہے اور وہ بھی سنگر ہے.
تو لاکھانی صاحب, لتا اور آشا کی تیسری بہن کا نام ہے مینا, और चौथी बहन का नाम है उषा।
लता, आशा, मीना, उषा। तो करमचंद लखानी साहब ने चौथी और सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर के बारे में मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की है।
आपने सबसे छोटी कहा ना, तो किसी ही मुन्नी सी भागती दौड़ती बच्ची का ख्याल जहन में आया। जबकि 1935 में पैदा होने वाली उषा मंगेशकर की उम्र अब 82 बरस से ऊपर हो चुकी है।
उन्होंने अपने करियर का आगाज 1954 में मराठी फिल्मों से किया था। हिंदी फिल्म इनकार में उनका गाना मंगला मंगला बहुत मशहूर हुआ।
तो क्यों ना उसकी एक झलक सामईन को भी सुनवा दी जाए।
जी जरूर।
तो ये था उषा मंगेशकर का गाया हुआ गाना मंगला मंगला। वैसे उनका एक और गाना अपलम चपलम चपलाइरे लाइरे, वो भी बहुत मशहूर हुआ था। उम्मीद है कि करमचंद लखानी साहब को अपने सवाल का मुकम्मल जवाब मिल गया होगा।
तो बढ़ते हैं अगले खत की तरफ। कोटली से मोहम्मद इस्माइल साहब पूछते हैं, क्या बीबीसी उर्दू सर्विस से इंग्लिश सिखाने का कोई प्रोग्राम नशर होता है? मेरे दोस्तों का इसरार है कि होता है, लेकिन कभी मेरे सुनने में नहीं आया।
देखिए, चंद बरस पहले तक बीबीसी की उर्दू सर्विस से अंग्रेज़ी सिखाने का एक हफ्तावार प्रोग्राम नशर होता था। आजकल उर्दू सर्विस से तो ऐसा कोई प्रोग्राम नशर नहीं होता, लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट bbclearningenglish.com पे जाएं, तो वहां आपको हर सतह के तदरीसी प्रोग्राम मिल जाएंगे।
चेक नंबर 48, शाहीवाला ज़िला बहावलपुर से अब्दुल गफ़ार गुज्जर ने दरसो तदरीस की एक इंतहाई काबिल अफसोस सूरत हाल पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं, नकल का मसला आज हमारा एक बहुत बड़ा तालीमी मसला बन चुका है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उस्तादों के कंधों पर है, क्योंकि वही इसकी हौसला अफजाई करते हैं। सरकारी स्कूलों में जब दूसरे सरकारी स्कूलों के पर्चे मार्किंग के लिए आते हैं तो पीछे पीछे सिफारिश भी चली आती है।
अब्दुल गफ़ार साहब, आपने हमारे निज़ाम तालीम के एक इंतहाई गंभीर पहलू की निशानदेही की है। असल में हमारा इम्तहानात का निज़ाम बहुत ही कोहना और फरसूदा हो चुका है। जो लोग नकल के बगैर पास होते हैं वो भी रट्टे के जोर पे होते हैं, और रट्टे के ज़रिए शायद नंबर तो हासिल हो जाएं लेकिन इल्म हासिल नहीं होता। हमारे निज़ाम तालीम में यकीनन बड़े पैमाने की इस्लाहात दरकार हैं।
लेकिन हुक्मरान और सियासतदान अपने ज़ाती झगड़ों से फारिग हों तो किसी और मौजू पर सोच सकें।
गर हमी मकतबो हमी मुल्ला कार तिफला तमाम खाहिद शुद।
ओह, आप तो फारसी पर उतर आए हैं। मेरा ख्याल है मैं अगला खत शुरू कर दूँ।
जी जी ज़रूर।
फुलाड़ियाँ तहसील सिंदड़ी से अहमद खान मरी लिखते हैं, मैं आपका पुराना सामे हूँ और कभी कभार ख़त भी भेज देता हूँ, लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि आप अपना कीमती वक्त ऐसे ख़तों पर ज़ाया कर देते हैं जो हमारी ज़ुबान की गलतियाँ निकालते रहते हैं। हम कोई ज़ुबान के आलिम बनने के लिए तो आपका प्रोग्राम नहीं सुनते। स्कॉलर टाइप के लोगों को अपने प्रोग्राम से दूर ही रखा करें। उनको लेक्चर देने का इतना ही शौक़ है तो किसी यूनिवर्सिटी का रुख करें। ये तो सीधे सादे लोगों की महफिल है जिसमें हालात हाजरा और मुल्क की मसाइल की बात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अपने नामा निगारों की तशहीर बंद कीजिए। हम जानते हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में आपका नुमाइंदा कौन कौन है।
आप तो पुराने लिसनर हैं अहमद ख़ान साहब, आपको तो हमारे नशरकारों के नाम भी याद होंगे और हर ब्रॉडकास्टर की आवाज़ पहचान कर आप बता सकते हैं कि ये कौन बोल रहा है। लेकिन ये महारत तो आप जैसे चंद जय्यद सामईन ही को हासिल है। बाकी लोग तो नामा निगारों के नाम भी जानना चाहते हैं और ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि दुरुस्त ज़ुबान बयान के सिलसिले में उनकी रहनुमाई कोई करे आके। अब इतने बहुत से लोगों को इन सहूलतों से महरूम तो ना कीजिए।
मिट्टी तरपारकर से हरीश कुमार राघानी लिखते हैं, आपके प्रोग्राम तो काफ़ी मुद्दत से सुन रहा हूँ लेकिन ये मेरा पहला ख़त है। सहराए थर के इस दूर दराज मुकाम पर कोई मुआसलाती सहूलत मौजूद नहीं, बस बीबीसी की उर्दू सर्विस पे तकिया है। यहाँ के रहने वाले महसूस करते हैं कि अंदरून सिंध के बेशुमार मसाइल का बीबीसी पे कोई जिक्र नहीं होता। सेहत और तालीम के मसाइल तो अपनी जगह हैं, लेकिन पानी तो ज़िंदगी और मौत का मसला है। सरकारी प्लांट तमाम नकारा हो चुके हैं और आवाम को पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं है।
ज़िला घोटकी से हमें मुलाजिम हुसैन और उनके दो बेटों शौकत अली और शाबान अली ने भी बिल्कुल इसी मौजू पर ख़त इरसाल किया है।
हवा के बाद पानी ही इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये कितनी तशवीश की बात है कि अंदरून सिंध के बाशिंदे इस बुनियादी सहूलत से भी महरूम हैं।
میں بچپن میں ایک بار سندھ کے ان علاقوں میں گیا تھا اور دو روز تک پیاسا رہا تھا کیونکہ گدلا پانی مجھ سے پیا نہیں جاتا تھا۔
ویسے تو سارے ملک میں یہی حال ہے، ہمیں یہاں اگر ایک روز بوتل کا پانی میسر نہ آئے اور نلکے کا پانی پی لیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں جو جنگیں ہوگی وہ پانی کے مسئلے پہ ہوں گی۔
شکر ہے ہم اس وقت نہیں ہوں گے۔
بس یہی سوچ کے دل کو تسلی دے لو، ورنہ صورتحال تو بڑی گمبھیر ہے۔ اچھا اب کس سوچ میں پڑ گئے ہو، اگلا خط پڑھو بھائی۔
جی جی، یہ اگلا خط ہے گگو منڈی بورے والا سے۔ محمد منیب حسن لکھتے ہیں، میں 60 برس کا ایک بوڑھا کاشتکار ہوں اور مونگ پھلی کاشت کرتا ہوں۔ آپ کا ایک مستقل سامع اس وقت سے ہوں جب رضا علی آبدی، راشد اشرف، وقار احمد، محمد علی شاہ، علی احمد، ثریا شہاب اور پروین مرزا نشریات کی روح رواں ہوا کرتی تھی۔ آپ کے سیاسی اور سماجی تبصروں میں جو توازن پایا جاتا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ مغرب کتنا فراخ دل اور علم دوست ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ایک مسلمان صادق خان کو لندن کا میئر منتخب کر لیا۔ اگر ممکن ہو تو کبھی صادق خان کا انٹرویو سنوا دیجیے۔
لندن کا میئر صادق خان کا انٹرویو آپ کو کسی مناسب موقع پہ ضرور سنوا دیا جائے گا۔ وہ سن 2016 میں میئر منتخب ہوئے تھے اور ابھی 2020 تک تو وہ بہرحال اس عہدے پہ موجود رہیں گے۔
سامعین، آپ بھی کوئی فرمائش کرنا چاہیں، ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔ آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ زہا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب وقت ہے آپ کو ایسی گلوکارہ سے ملوانے کا جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے لیے خاص جگہ بنا لی ہے۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے گلوکارہ آئمہ بیگ سے ملاقات کی، سنیے ان کی یہ گفتگو۔
آئمہ، آپ ریئل لائف میں اور بھی ینگ لگتی ہیں ٹیلی ویژن سے، یہ آپ کو لوگوں نے کہا ہوگا۔
مجھے ہر وقت یہی سننے کو ملتا ہے، انفیکٹ کہ وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں 16 سال کی ہوں۔
16 سال کی نہیں ہے؟
میں بالکل 16 سال کی نہیں ہوں، آئی ایم اباؤٹ ٹو ٹرن 23 دس ایئر۔
آئمہ، آپ کے گانے سن کے یہ نہیں لگتا کہ آپ، یو آر سو ینگ اینڈ یو ہیو اچیوڈ سو مچ۔ چند سالوں میں آپ نے کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لیا، پھر آپ کوک اسٹوڈیو تک پہنچیں اور اب پلے بیک سانگز وغیرہ جو آپ کر رہی ہیں، تو چھوٹے ٹائم میں کافی بڑا کریئر آپ کا ایک طرح سے ہو گیا ہے۔ اور یو ناٹ 16 مگر 23 سال، آپ ایسے بول رہی ہیں جیسے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہوں۔
بٹ آئی ایم ٹرننگ انٹو این اڈلٹ نا۔ مجھے شروع سے بڑا بننے کا شوق تھا اور لگنے کا بھی، بٹ کچھ لوگوں کے لیے فارچونیٹلی، فار می اٹس انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ لک دیٹ اولڈ۔ اور آپ نے کہا کہ تھوڑے سے ٹائم میں ہوا، میرے خیال سے اٹس اونلی بین آئی تھنک اے ایئر نا کہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ جب اسٹارٹ کیا تھا تو اٹ واز ڈیفیکلٹ ان دا بگیننگ، اور آئی ووڈ سے کہ میری اماں کی بہت ساری دعائیں تھیں میرے پیچھے، اور ابھی بھی وہی دعائیں مجھے لگ رہی ہیں۔ شی از پاسڈ اوے۔ آئی نو کہ وہ بہت زیادہ چاہتی تھیں کہ میں کہیں اوپر، مطلب سکسیز پہ جاؤں۔ شی لوڈ مائی وائس، شی واز مائی فرسٹ فین۔ اب تو خیر الحمد للہ میرے ابا کو بھی میری آواز بہت پسند ہے، بٹ ان دا بگیننگ ہی واز لائک سو اگینسٹ سنگنگ، ناٹ سنگنگ ایکچولی، بیکاز آئی ایم دا موسٹ یونگسٹ۔ سو ہی واز لائک ابھی بچی ہے، ہاؤ یو کین ہینڈل آل دس اسٹف۔ بٹ میری اماں واز دا ون، بچی کرنا چاہ رہی ہے تو کرنے دو، اینڈ آئی تھنک آئی ایم اونلی گڈ ایٹ دس تھنگ۔ میں کچھ اور اچھا نہیں کر سکتی۔
ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ اور چیز سامنے آئے۔
آئی ایم سو بلیسڈ کہ مجھے بہت اچھے لوگ مل گئے بہت جلدی۔ میرے سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی ٹیلنٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئی کین ناٹ ایون امیجن۔ آئی ایم ناٹ ٹیلنٹڈ، آئی بلیو، آئی تھنک آئی جسٹ ہیو ورسٹیلٹی ان می کہ میں ہر طرح کا ٹون بنا کے گا سکتی ہوں، ورنہ بہت سی خوبصورت آوازیں تو بیٹھی ہوئی ہیں۔
ہر قسم کا ٹون بنانا بھی ایک فن ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی آواز ڈھونڈیں, کیونکہ اگر آپ اپنی آواز بہت بدلتی رہتی ہیں یہ پلے بیک میں شاید کام آتا ہے, مگر پھر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ آپ لوگوں کی نقل کر رہے ہیں یا آپ نے اس کی طرح گا دیا یا اس کی طرح اس کا ٹون آ گیا. تو اس میں آئمہ بیگ جو ہے, ویسے ہی آپ چھوٹی سی ہیں تو وہ آئمہ بیگ گم نہ جائے ان ٹونز میں, ان آوازوں میں.
اینڈ یو نو واٹ, جب میں کوک اسٹوڈیو جو میں نے کیا تھا لاسٹ ایئر, تو مجھے اسٹرنگز نے یہی پہلی بات کی تھی کہ آئمہ ہم نے وہ گانا کرنا ہے جس میں آپ کا ووکل نکلے. میں نے بازی گایا, اس میں میرا ٹوٹلی وہ ووکل تھا جو میرا اپنا ہے. بانورے گایا, اس میں بھی ٹوٹلی وہ, بیکاز دے ور نیو سانگس ٹو می. وہ کسی نے آلریڈی گائے, میں دو کے وہ گائے ہوئے تھے لیکن وہ ڈفرینٹ گائے ہوئے تھے. سرائکی والا تھا, وہ سرائکی میں گایا ہوا تھا. اینڈ دین انہوں نے مجھے کہا کہ آئمہ اپنے اپنے ایکسنٹ میں, اپنے ہی ٹون میں سرائکی گانا ہے, سرائکی اینڈ پنجابی کا فیوژن ہے وہ گانا ہے. اینڈ دین دے اپروفڈ کہ ہاں یار آپ کی اپنی آواز میں اٹس ساؤنڈنگ دا بیسٹ. اینڈ دین باورے واز دا ون, اینڈ دین اوبویسلی علی حمزہ کا ٹریک تھا ود ہمیرا ارشد, اٹ واز ریئلی گڈ. سو کوک اسٹوڈیو میں آئی ووڈ سے اٹ واز آل مائی اون ووکلز. بے فکریاں دے واز از ادر سانگ, اہل دل, اس میں بھی میری اپنی آواز تھی, بٹ آئی ووڈ سے کلبا گانا اس طرح کا تھا, آپ نے پکچرائز دیکھا ہوگا کس طرح ہوا ہے, تو تھوڑی بازاری سی ٹون چاہیے تھی, دیٹس واٹ دے آسکڈ می فار.
حالانکہ میں نے کہا نا, آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ سے وہ آواز نکل سکتی ہے
نا. آئی ڈونٹ بلیو مائی سیلف, آئی ووڈ گیو دس کریڈٹ ٹو شیراز اوپل فار شیور, کہ انہوں نے کہا کہ ٹرائی تو کر کے دیکھو. میں تو ان کو بتا رہی تھی کہ میرے سے تو نہیں ہوگا اوبیسلی, میں کیسے اتنی ہیوی آواز نکال سکتی ہوں. اینڈ دین آئی ٹرائی اینڈ اٹ ورکڈ.
آپ کی آواز میں جو ایک خاصیت جو مجھے نظر آئی ہے از دیٹ یور وائس کین بی ویری سیکسی, اور وہ آپ چاہے آپ پرانے گانے گا رہے ہیں, چرا لیا ہے, وہ اس قسم کے گانوں میں زیادہ ابھر کے, اور آف کورس کیف و سرور جیسا جو گانا ہے وہ جس میں بہت لوگوں کو سرور ملا ہے, تو وہ گانا تو ہے ہی اس قسم کا نا.
بالکل ایسے ہی ہے. پلس آئی ووڈ سے کہ جو کمپوزر چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اور اسپیشلی جو فلم میکرس چاہ رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹر پروڈیوسرس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا گانا چاہیے, اس طرح کی آواز. وائل آئی واز ریکارڈنگ کیف و سرور, نبیل واز سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو می اینڈ ہی واز گائڈنگ می کہ یار مجھے یہاں پہ اس طرح کی آواز چاہیے, یہاں پہ اس طرح کی آواز چاہیے. بٹ نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ مجھے یہ بات پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں کافی زیادہ, بٹ آئی ڈونٹ ڈو اٹ انٹینشنلی, اٹ جسٹ ہیپنز ود می آئی بلیو.
نہیں تو ٹھیک ہے, شاید آپ ہیں سینسول سیکسی, ایسی کیا بات ہے.
آئی مین یا آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی مین آئی تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. آئی وڈ سے یا یو آر دی اونلی پرسن جس نے صاف کھل کے کہا ہے. یو نو پیپل آر یوزلی جس سے بہت آپ کی انٹلیکچوئل سی آواز ہے.
نہیں, سیکسی اور انٹلیکچوئل میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کی ایک ادا بھی ہے نا ٹیلی ویژن پہ, جو آپ اپنے بال ایسے پیچھے فلک کرتی ہیں.
اچھا اب آپ کہہ رہی ہیں تو شاید پھر ہوگی.
بالکل ہے, مطلب نوٹس کیا ہے میں نے, آنکھیں ہیں دیکھ سکتی ہوں.
اب ہاں تھوڑا بہت بندہ کیمرے کے سامنے, بیکاز آئی ایم اے لٹل کیمرا شائے, آئی گیٹ ریئلی کنفیوز ان فرنٹ آف کیمرا. کسی کو شاید یہ بات نظر نہیں آتی, بیکاز آئی ڈونٹ لائک آئی ڈونٹ پٹ دیٹ پارٹ آف می کیمرے کے سامنے. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیمرا کے سامنے کیا کروں. اینڈ آئی سم ٹائمز آئی ایم ناٹ بینگ مائی سیلف ان فرنٹ آف کیمرا. پھر مجھے بعد میں خیال آتا ہے یار یہ میں نے کیا بولا, میں نے کیوں بولا, ایسا تو میں ہوں ہی نہیں. اکثر مجھے یہ بھی ہوتا ہے, بٹ ناؤ دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ایم improving it. I just try to be myself.
اچھا آپ لاہور میں بڑی ہوئی ہیں؟
میں پیدا تو ریمیا خان میں ہوئی تھی, آئی گیس آئی واز اونلی ون, تو میرے ابا ہمیں لاہور لے آئے, براٹ اپ میرا لاہور میں.
لاہور کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں, عشق ہوتا ہے تو بے انتہا قسم کا عشق ہوتا ہے, گائیں گی تو پھر کھل کے گائیں گی, تو اس قسم کی لاہور کی لڑکی ہو آپ.
اچھا نہیں, آپ نے لو کی بات کی ہے تو وہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نو آپ اپنے باپ سے ماں سے بے انتہا عشق کرتے ہو, اور جب کرتے ہو, اور میں وہ بندی ہوں کہ جب میں پیار کروں کسی سے تو میں اتنا کر دیتی ہوں کہ میں خود تنگ آ جاتی ہوں اسے, اٹ سفوکیٹس. پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اپنا دھیان اس انسان سے ہٹانا بھی چاہوں تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو, بیکاز میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. سو آئی وڈ سے کہ وین کمز ٹو لو آئی ایم اے لٹل ایکسٹریمسٹ.
کس قسم کی, مطلب اسٹاکر؟
نو نو نو, ناٹ لائک اے اسٹاکر. اچھا یہ بڑا اچھا, آپ نے اچھی ایک پوائنٹ اٹھایا. میں وہ والی ایکسٹریمسٹ ہوں جو کہ کسی کو بتاتی بھی نہیں ہے کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں, اندر ہی اندر یہ چیز ہوتی ہے, دیٹس وائی اٹ سفوکیٹس می. تبھی گھٹن ہو جاتی ہے کہ میں کسی کو بتا نہیں پاتی کہ ہاؤ مچ, میں ایکسپریسو نہیں ہوں اتنی.
اب شاید اگر وہ سن رہے ہیں وہ بتا ہی دیں.
نہیں, ان کو جن کو پتا ہونا چاہیے ان کو پتا ہے کہ میں ان سے بہت بے انتہا محبت کرتی ہوں.
اچھا, آئی
مین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی فیملی رائٹ ناؤ, اور ابھی کسی اور کی بات نہیں کر رہی میں فی الحال.
اچھا مجھے کیا پتا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے طریقے سے اسے کہہ دیا ریڈیو پہ.
یو نیور نو, ویسے بہت آپ نے صحیح بات کہی, سو می بی سن رہے ہوں گے وہ بھی.
آپ کا پروگرام جو ہے مذاکرات,
جی,
اس میں آپ بہت ساری سیلیبریٹیز سے ملتی ہیں, تو کبھی یہ ہوا کہ آپ تھوڑی سی اسٹار اسٹرک ہو گئی؟
मैं हुई थी, मैं बिल्कुल स्टार ट्रक हुई थी व्हेन आई मेट तारिक अजीज. वो भी मैं स्टार ट्रक इसलिए हुई क्योंकि मेरे अब्बा बहुत उनके फैन हैं, जब वो हर वक्त उनकी बातें करते रहते, बिकॉज वो मिले भी थे उन्हें.
मतलब जब मैंने ये सवाल पूछा था तो ये जवाब मैंने कभी नहीं सोचा कि अब तारिक अजीज का नाम सामने आए.
हाँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ माहिरा खान दो, सो इन पर्सन जब मैं उनको मिली तो शी इज इवन मोर प्रिटियर. और जिस तरह का मैंने उनको एक्सपेक्ट किया था ना, उस तरह की थी नहीं. आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग लाइक वेरी यू नो स्टारडम एंड फुल ऑफ एटीट्यूड. नो, मैं उनसे पहली दफा मिली हूँ, शी मेट मी लाइक कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं. एवरीबडी लव्स हर, शी इज गॉट दैट इनोसेंस अभी भी ऑन हर फेस. मुझे भी चाहिए कि जब मैं इस एज में जाऊं तो मेरे मुंह पे भी इसी तरह की इनोसेंस रहे.
अच्छा, आप बहुत इनोसेंट हैं अब तक या जिंदगी के बारे में कुछ सीख लिया?
इस फील्ड में आके भी बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं जो कि मतलब मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि होता भी होगा इस तरह का. रिजेक्शंस एंड यू नो गेम्स, पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती बट बहुत खेली जाती है.
मगर खेलनी पड़ती है.
खेलनी पड़ती है, यही मुझे हर कोई कहता है, बट आई थिंक अभी तक मैंने पॉलिटिक्स सीखी नहीं है. इट्स जस्ट बीन अ ईयर, शायद सीख जाऊं आगे जाके.
कलाबाज दिल के लिए आपने लक्स स्टाइल अवार्ड जीता था पिछले साल, उसके बाद आप अब फिर इस दफा दो गानों में आप नॉमिनेट हुई हैं, तो आपको मुबारक हो. इन दो गानों में से आपको क्या लगता है गाने के लिए आप जीते अवार्ड तो कौन सा हो सकता है?
वीवी, आई वुड से कि मैंने कभी जीतना जो है ना एक्सपेक्ट नहीं किया. मैं कहती मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स नॉमिनेट हैं और सब बहुत कमाल गाते हैं. जिस तरह लास्ट ईयर हुआ, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. आई वाज लिटरली शेकिंग ऑन द स्टेज और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैंने क्या बोलना है जाके. बट लकीली मेरे सामने जो थे वजात रऊफ बैठे हुए थे, तो मुझे फौरन याद आ गया कि यार नाम लेने हैं कुछ स्पेशल. अभी जो मेरे दो नॉमिनेट हुए हैं उनमें से आई बिलीव कैफो सुरू वॉज अ वेरी चैलेंजिंग ट्रैक, क्योंकि उसमें अरबी भी बोलनी थी और बड़ा एक सीड्यूसिंग सा सॉन्ग था और उसको सीड्यूसिंग वे में गाना था. सो आई वुड से कैफो सुरू, अगर कुछ उम्मीद है मुझे तो कैफो सरूर से.
इतनी यंग एज में आपने यू लॉस्ट योर मदर, एक तरह से वो जो एक सर से साया उठ जाता है.
मेरी अम्मा को कैंसर था 6 साल से और शी वाज अ फाइटर, ट्रू फाइटर, कि मतलब वो अपने डेथ बेड पे थी और वो तब भी ये कह रही थी कि अगर कुछ रह गया है ट्रीट करने वाला तो आप कर सकते हो.
आपने कहा आपकी वालदा फाइटर थी, आप भी हैं?
आई बिलीव आई एम. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी को बता रही हूँ. आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ल्यूपस दिस डिजीज. ल्यूपस की बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा टाइप्स है, बहुत अननोन डिजीज है ये. बट मुझे जो है वो आर्थराइटिस से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू ज्वाइंट्स, आपकी हड्डियों से रिलेटेड होता है, जोड़ों से.
अगर कोई लोग इस वक्त सुन रहे हो जिन्हें शायद लूपस हो या इस किस्म की कोई भी लॉन्ग टर्म बीमारी हो, जाहिर डिप्रेशन थोड़ी बहुत तो होती है, आप क्या मशवरा देंगी, जो आपने किस तरह कोप किया है?
अच्छा, माई फैमिली नोज कि मैं किस तरह धाड़े मार मार के रोई थी और रोती रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और फॉर लाइक 5-4 मंथ्स मैं बिल्कुल गायब थी. और मुझे कोई कंपोजर कॉल कर रहे थे तो मैं जाना चाह रही थी, पर माई डॉक्टर वॉज लाइक यू आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग. अभी मुझे लगा कि यार मैंने तो इतने आगे जाना था, अभी मैंने तो इतना कुछ करना था. और मुझे ये फीलिंग आ रही थी अभी तो मेरा टाइम स्टार्ट हुआ है, अगर अभी मैंने गिव अप कर दिया और मैं कुछ नहीं कहीं नजर नहीं आऊंगी देन आई वॉन्ट बी एनी वे. मुझे फाइनली जब किसी ने क्या कहते हैं कन्विंस्ड कर लिया कि यार खा लो, ट्राई कर लो कीमोथेरेपी, I tried it and then मैं आपके सामने बैठी हूँ. I'm all good now. और दो कि I'm on medications और long term ये medications चलती रहेंगी, but I'm working, talking and I can travel now as well, but I need to really take care of myself. I'm sure आपने Selena Gomez के बारे में सुना होगा. She's got lupus. She's a star of the world. Everybody loves her. She's the woman of the year. और जितनी awareness उसने फैलाई है, I believe कि अगर पाकिस्तान में मैं फैला सकूं lupus के बारे में इतना कुछ, तो I think there's nothing better than that.
आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है?
I aim to become Pakistan's one of Pakistan's female music composers. क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम है, जिस तरह जेब हो गई हैं. बट मसला ये हो जाता है कि अगेन हमारे यहाँ फीमेल्स को इतना प्रोमिनेंट नहीं किया जाता. ऑब्वियसली हमें लगता है कि अगर काम कोई अच्छा कर सकता है तो वो आदमी ही कर सकता है, बट ऐसा नहीं है. वुमेन आर वे मोर केपेबल, वे मोर टैलेंटेड, वे मोर इंटेलिजेंट. आई एम नॉट सेइंग कि आदमी नहीं होते, बट औरतें भी बहुत टैलेंटेड हैं. कंपोज करना कोई ऊपर से उतरा हुआ काम नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट इनसाइड ऑफ यू. अगर आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप कंपोज कर सकते हो, देन यू कैन कंपोज. इट्स नो मैटर आपका क्या जेंडर है. आई वुड लव टू बिकम अ कंपोजर जिसके पास फिर लड़कियां आए और मेरी तरह लड़कियां, जो मैंने जब स्टार्ट किया था उस तरह की लड़कियां आए, एंड दे गेट अ चांस टू वर्क विद द फीमेल, सो दैट वो उतनी ही कंफर्टेबल हो सके, जबकि मैं स्टार्टिंग में नहीं थी. जब व्हेन यू आर वर्किंग विद द सेम जेंडर ना, सो फिर बहुत ईजी हो जाता है काम.
गुलकारा आयमा बेग से बात की फीफी हारून ने. इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा. आज प्रोग्राम के एडिटर थे काशिफ कमर और प्रोड्यूसर थे अथर काजमी. لندن میں اب اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے خبریں سنیے عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان میں حقوق انسانی کی سرگرم کارکن اور معروف قانون دان آسما جہانگیر 66 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں. شمالی کوریا کے صدر کی بہن جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات کے بعد واپس وطن لوٹ گئی ہیں. اس دورے کو تجزیہ کار شمالی کوریا کے پروپیگنڈے کی فتح قرار دے رہے ہیں. کم یو جونگ نے جنوبی کوریا کے صدر کے ہمراہ ایک کانسرٹ میں شرکت کی تھی. ایک روسی مسافر بردار طیارہ ماسکو سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد تباہ ہو گیا. حکام کا کہنا ہے کہ تمام 71 مسافر ہلاک ہو گئے ہیں. سوڈان کے صدر نے نیشنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے عہدے پر متنازع شخصیت صلاح عبداللہ محمد کو دوبارہ تعینات کر دیا ہے. اور میانمار کا کہنا ہے کہ وہ فوجیوں اور شہریوں سمیت ان 16 افراد کے خلاف کارروائی کرے گا جو 10 روہنگیا مسلمانوں کے قتل میں ملوث تھے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.